أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
اور وہ لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہی لوگ ہیں کہ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنن ترمذي، سنن ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمه الله کی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سورہ المؤمنون کی اس آیت کے بارے میں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، نیک عمل جو ان کے استطاعت میں ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ کی طرف انہیں جانا ہے. تو کیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالی اسے چوری کی سزا دے گا، یا وہ زنا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زنا کی سزا دے گا، یا وہ شراب پیتا ہے اور اسے یہ خوف لاحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر سزا دے گا، یا اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں اور ان کا دل کانپتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خیال کی تصحیح فرماتے ہوئے کہا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں، معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے گا یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو رد کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ ساتھیو، مومن کی گویا اس آیت کے اندر یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اس سے جو کچھ نیک عمل ہو سکتا ہے وہ کرے، جتنا وہ نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے، جتنے روزے رکھ سکتا ہے روزے رکھے، صدقہ اور خیرات کرتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا خوف ضرور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے گا کہ رد کر دے گا۔ یہ بڑی اہم نشانی ہے مومنین کی کہ مومن اپنے کیے پر اتراتا نہیں ہے، اپنے کیے پر گھمنڈ میں نہیں آتا، اپنے کیے پر مست نہیں ہو جاتا کہ ہاں ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی، ہم نے تو اتنے صدقے کر دیے، ہم نے تو اتنی مسجدیں بنا دی، ہم نے تو اتنا نیک عمل کر لیا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خوف نہیں ہے۔ نہیں، مومن وہ ہے جو نیک عمل کرتا رہتا ہے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے اللہ کا خوف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ پر ایمان لے آتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین هم یؤتون ما آتوا ولو قلوبهم مجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خرچے کر رہتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کی کام طرف سبقت لے جاتے ہیں، جلدی جلدی اولین فرصت میں، پہلی فرصت میں جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے نیک عمل کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لی، آخری وقت کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے خطبے کی اذان کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ خطبے سے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ پہلے جو ان سے ہو سکتا ہے مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے، جن کے اندر ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ انہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کا عمل ضائع نہ ہو جائے، ان کا عمل برباد نہ ہو جائے۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہم نے 30 صحابہ کرام کو پایا ہے، شاید ابن ابی ملائکہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ کہا میری ملاقات 30 صحابی سے ہے، جن میں سے ہر شخص اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں رد نہ کر دے، میری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں قبول نہ کر دے، کہیں قبول نہ فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، ایک مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ نیک عمل جتنا اس سے ہو سکتا ہے کرتا ہے، عمل میں کوتاہی نہیں کرتا، نماز میں پیچھے نہیں رہتا، زکوٰۃ دینے میں بخالت سے کام نہیں لیتا، روزہ رکھنے میں تندرستی یا بیماری کا بہانہ نہیں کرتا، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری یہ نماز قبول ہو کہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ 7 سال تک اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک بندہ 60 سال تک اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک رکعت بھی قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت کے جو شرائط ہیں اس کو وہ پورا نہیں کرتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، عمل کرنے کی جو شرائط پہلے ہیں وہ پہلے باقی نہیں رکھتا. اور دوسری شرط ہے کہ عمل کرنے کے بعد عمل کی جو حفاظت ہوتی ہے اپنے عمل کی حفاظت نہیں کرتا. ساتھیو آپ لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی کا 1,00,000 روپے کما لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے, کوئی 1,00,000 روپے جمع کرنے یہ کمال کی بات نہیں ہے, لیکن 1,00,000 روپے کی کس طریقے سے حفاظت کرے کہ وہ ضائع نہ ہو پائے یہ کمال کی بات ہے. ہر آدمی اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں جتنا کما رہا ہوں میرے ہاتھ کوئی نہیں آئے گا, میرے کام یہ کوئی چیز نہیں آئے گی, تو وہ کمانے کی محنت نہیں کرے گا. تو اسے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ جو مال کما رہا ہے اس کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس کے عمل کے باقی رہنے کی کوشش کرے, اس کے اپنے عمل کو برباد نہ کرے. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چند وہ اعمال اشارتاً رکھتا چلوں گا کہ اگر انسان ان کو کرتا ہے تو چاہے جتنی نیکیاں کر جائے, چاہے جتنی خوبیاں اس کے اندر موجود ہو, اللہ تبارک و تعالی ان تمام نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کے عمل کو قبول فرمائے, ہر شخص کے عمل کو باقی رکھے, ہر شخص کے عمل کو اس کے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے. ساتھیو پہلی چیز جو انسان کے عمل کو مکمل طور پر رائے گا اور برباد کر دیتی ہے وہ ساتھیو کفر اور شرک ہے. کفر اور شرک کی تمام وہ صورتیں ہیں کہ کوئی بھی صورت اگر پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام نامے تمام اعمال کو جو نیک عمل کیا ہے اللہ تعالی برباد کر دے گا. وہ کفر اور شرک چاہے بندے کے اندر اصلاً پایا جاتا ہو, یا بندے کے اندر اصلاً تو نہیں پایا جاتا بلکہ بندہ نیک عمل کرنے کے بعد اس شرک اور کفر کا ارتکاب کر لے رہا ہے, وہ شرک اور کفر خواہ زبان سے وہ کفر کیا جاتا ہو, وہ شرک اور کفر چاہے آدائے بدنی سے کیے جاتے ہوں, یا وہ شرک اور کفر دل کا معاملہ ہو, کسی بھی قسم کا شرک اور کفر ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی موجودگی میں بندے کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کے سارے کے سارے اعمال رائے گا چلے جائیں گے, اور آخرت میں وہ انسان خسارہ اور گھاٹا پانے والے میں ہوگا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے رہا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالمین کا دنیا میں کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو, یہ پہلا نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ جو اپنی زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں, ہمارے بہت سے بھائی جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں, لیکن دانستہ یا نہ دانستہ طور پر ان کے ساتھ ان سے کفر اور شرک ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ساتھیو سب سے اہم چیز جو انسان کو اپنی زندگی میں سمجھنا اور اپنانا چاہیے کہ شرک اور کفر کو انسان پہچانے کی کیا چیز ہے. انسان اپنی زبان سے کیا شرک کے الفاظ ادا کرتا ہے, اپنے دل سے کیا شرک کے الفاظ کیا شرک کا عقیدہ رکھتا ہے, اپنے ہاتھ اور پیر سے کون سے شرک کے اعمال کرتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ میں تانبے کا ایک چھلا پہنا ہوا تھا, ایسے گول سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعہو, اسے نکال کر کے پھینک دو, اگر تیرے ہاتھ میں یہ رہا اور اسی حال میں تیرا انتقال ہو گیا تو کبھی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو, پہلی وہ چیز جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے وہ شرک اور کفر ہے. شرک اور کفر کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھتا, یہ دوسری مجلس کا مسئلہ ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ توحید کو ایمان کو اچھی طریقے سے پہچانے اور شرک کو اور کفر کو اچھی طریقے سے جانے تاکہ توحید اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور شرک اور کفر سے وہ انسان بچتا رہے. دوسری چیز جو انسان کے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیتی ہے وہ نمازوں کا چھوڑنا ہے. انسان ایمان رکھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے یہ مانتا ہے کہ نماز پانچ وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے، نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے شہادتین کے بعد سب سے اہم مقام نماز کو حاصل ہے، اور نماز کی عدم موجودگی میں روزے اور زکات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو آپ نے رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہاں تمہارا سابقہ مشرکین کے ساتھ پڑتا تھا، اب تمہارا سابقہ اہل کتاب کے ساتھ پڑے گا، ان کا جواب دینے کے لیے، ان کے اعتراضات سے نپٹنے کے لیے تم تیاری کر لو۔ دیکھو، سب سے پہلے انہیں جس بات کی دعوت دینا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیتے ہیں، تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے۔ الفاظ نبوی پر غور کیجئے، گویا نماز کب مقبول ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی گواہی، اس کی شہادت، اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا، تو ورنہ نماز مقبول نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکات بھی فرض کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ لوگ نماز کو نہیں مانتے، اگر وہ نماز کا اقرار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ان کی زکات بھی مقبول نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، علماء کہتے ہیں کہ انسان کے تمام اعمال کو جو برباد کر دینے والی چیز ہے وہ پنج وقتہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نہیں، متعدد صحابہ کرام، جابر ابن عبداللہ ہیں، بریدہ ہیں، حضرت ثوبان ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں مختلف الفاظ میں یہ حدیث آئی ہے کہ جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان، یعنی جس طریقے سے شرک اور کفر کی موجودگی میں بندے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے، ایسے نماز اگر نہیں پائی جاتی ہے تو بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں کا خصوصی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس نماز کو کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے سارے کے سارے اعمال رائگاں اور برباد چلے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، جو عصر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور عصر کی نماز کا خصوصی ذکر یہ بیان فرمایا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت بازاروں میں مشغول ہونے کا، مجلسوں میں مشغول ہونے کا، کھیتوں میں مشغول ہونے کا بڑا اہم وقت رہا کرتا ہے، اور مشغولیت کی وجہ سے لوگ عصر کی نماز کو ٹال دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں چلو گھر چلیں گے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں گے۔ جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی گئی ہے، اس نماز کو اگر انسان ہزار بار بھی ادا کرے، پھر بھی اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو نماز وقت پر پڑھی جا رہی ہے۔ جو جماعت جان بوجھ کر کے چھوڑ دی گئی ہے، اس جماعت کو اگر انسان سو بار بھی جا کر کے پڑھے، پھر بھی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جماعت امام کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر و عالم النبلہ میں عبیداللہ ابن عمر القواریری رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ان کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، مہمانوں کے ساتھ مشغول ہو کر کے، یہ مثال ساتھیوں میں اس لیے دے رہا ہوں، شاید یہ موضوع سے الگ ہے، اس لیے کہ دنیا کے کاروبار ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے اندر جماعت کے چھوڑ دینے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ اس لیے ذرا اس قصے کے اوپر غور کریں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کچھ مہمان آ گئی، مہمان کے آنے کی وجہ سے ان کی عشاء کی نماز جاتی رہ گئی۔ جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو عشاء کی نماز ہو چکی ہے،
چنانچہ اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں گئی، وہاں بھی عشاء کی نماز ہو چکی تھی، بصرہ کی تمام مسجدوں کا چکر لگایا لیکن کسی مسجد میں انہیں جماعت نہ مل سکی۔ تو گھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ اکیلے پڑھی گئی نماز کے مقابلے میں جماعت سے پڑھی گئی نماز 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے، لہذا گھر میں آ کر کے ایک بار تو فرد کی نیت سے پڑھتے ہیں اور 27 بار نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ خسارہ ہمارا پورا ہو جائے۔ ہمارے وہ بھائی جو جماعت چھوڑنے کے عادی ہیں، معمولی سا بہانہ کر کے، کسی کو بہانہ یہ ہے کہ مسجد دور ہے، کسی کا بہانہ یہ ہے کہ اندھیرا ہے، کسی کو بہانہ یہ ہے کہ وہ دوسری جماعت کی مسجد ہے، کسی کو بہانہ یہ ہے کہ اس امام سے ہماری بنتی نہیں ہے، مختلف بہانے شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس طریقے سے انہیں جماعت چھڑوا دیا کرتا ہے۔ وہ ذرا عبرت حاصل کریں۔ یہ عبیداللہ ابن عمر قوارینی صحیح بخاری کے روات میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کر کے میں سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک بالکل وہاں پر مسابقہ یعنی ریس کورس، وہاں پر گھوڑ دوڑ ہے، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنا گھوڑا لے کر کے دوڑا رہا ہے، میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوں، گھوڑا میرا پیچھے رہ جا رہا ہے، میں گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوں، مارتا ہوں، پھر بھی ہمارا گھوڑا ان آگے والے گھوڑوں کو نہیں پا جاتا ہے۔ تو بڑی جب ہم نے کوشش کیا، بڑا پریشان ہوا، تو اس میں سے ایک شخص پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، عبیداللہ اتنی محنت نہ کرو، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، لہذا تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ معمولی کام کا بہانہ کر کے ہم نہ یہ کہ عشاء کی نماز کو جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز کو مطلقاً چھوڑ کر کے مغرب کے بعد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے یہ لوگ ہیں جو صرف پڑھتے ہی نہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الذی تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے گویا اس کا تھرا کا سارا مال تباہ ہو گیا، اس کے تمام کے تمام آل اولاد ہلاک ہو گئے جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری ہی کی ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا فقد حبط عمله، اس کے سارے کے سارے عمل رائے گا اور برباد چلے گئے۔ تیسری چیز ساتھیوں، جو ہمارے اعمال کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، میں توجہ چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے وہ بھائی جو کسی قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اس موضوع پر غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پر ظاہر اور پوشیدہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کی خیانتوں کو بھی جاتا ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی عورت بغل سے جا رہی ہے اور آپ آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، مکمل نہیں مڑتے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہاں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اس خیانت کو جان رہا ہے۔ آپ دل کے اندر کسی کے لیے کوئی شر اور کوئی برائی چھپائے ہوئے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، سامنے تو اس کے بڑے محبوب اور بڑے دوست بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ زمین سے کیا چیز اوپر آتی ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، زمین میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، آسمان سے کون قطرہ نیچے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی شمار معلوم ہے، بندوں کے کیا کیا اعمال ایک وقت میں آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، جہاں کہیں بھی تم موجود ہو، اللہ وہاں اپنے علم کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ رات کی تاریکی میں ہے، دن کے اجالے میں ہے، شہر کے اندر موجود ہو یا کسی صحرا اور جنگل میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے اعمال پر خبر رکھے ہوئے ہیں۔ جب مومن کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے گناہ کے، وہ کام لوگوں سے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہی نفاق ہے، یہی چیز نفاق ہے کہ لوگوں کے سامنے تو آپ بڑے نمازی بنے رہے، لوگوں کے سامنے آپ بڑے پارسا بنے رہے، لوگوں کے ساتھ آپ بڑے مولانا بنے رہے، لوگوں کے ساتھ آپ بڑے متقی بنے رہے، لیکن اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو سارے وہ کام کر جاتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے. اس کی دلیل سنن ابن ماجہ کی اور طبرانی صغیر کی وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں، ساتھیو ذرا غور سے سنیں گے اس حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو میں جان جاؤں گا، میں انہیں پہچان لوں گا، میں جانتا ہوں میری امت میں، امت مسلمہ میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الغفور، عبد الرحیم، یہ نام رکھنے والے لوگ اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے. ایک دو نیکی نہیں ہوگی، ان کی نیکی کنٹلوں نہیں، منو نہیں، ان کی نیکیوں کا کوئی شمار بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام نیکیوں کو بالکل چھو منتر کر دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گا. ساتھیو کس قدر افسوس کا مقام ہے، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں، ایک دو کنٹل نہیں، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں، لیکن ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت دن بالکل ریت کے ذرات جیسا بنا دے، ان کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے. یہ سن کر کے صحابہ کرام کانپ گئے، ان کے دل دہل گئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا جلہم لنا، ان کی صفات بیان کر دیجئے، ان کی مثال کھول کھول کر کے واضح کر دیجئے، تاکہ ہم ان لوگوں میں نہ ہو، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، وہ کہیں دوسری جگہ سے نہیں آئے ہوں گے، ہم من جلدتکم، وہ تمہارے ہی جنس سے ہوں گے، تمہاری ہی زبان بولتے ہوں گے، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہوں گے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو سارے کے سارے وہ گناہ کا کام کر جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اکیلے ہو گئے تو نیٹ کے اوپر بنو فلمیں بھی دیکھ لیا اور لوگوں کے سامنے مولانا بنے رہے، اکیلے ہو گئے تو چوری بھی کر لی، اکیلے ہو گئے تو چنگلی بھی کرنے لگے، یعنی وہ سارے کے سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کر جاتے ہیں. تو ایسا بھی بدبخت انسان وہ ہے جس کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. آگے چلتے ہیں، چوتھا وہ شخص جس کے اعمال آخرت میں رائے گا اور برباد ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کا کوئی وزن نہیں رکھے گا، اس کے روزے کا کوئی وزن نہیں دے گا، اس کے صدقہ اور خیرات کو اس کے منہ پر مار دے گا. وہ کون شخص ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا وہ مقام دیا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی حسن سلوکی کا بھی حکم دے رہا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی لیے ایک عالم کسی محدث نے کہا ہے، اللہ نے تین چیزوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اگر وہ تینوں میں سے دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لو. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن والدین ساتھ اتنے سلوک نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کوئی اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز روزے کو قبول نہیں فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکات دو. کوئی بہت زکات دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو مقام دیا ہے وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے والدین کے حقوق نہیں بیان کرتا، میں اس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آخر میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہا ہے، والدین کی جو نافرمانی کر رہا ہے، اس کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کیوں کر دے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں، میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ میں نقل کرتے ہیں، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموجم طبرانی میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی توبہ قبول کرے گا اور نہ ان سے کوئی بدلہ قبول کرے گا۔ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کی کوئی فرد نماز قبول کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی نفل نماز قبول کرے گا، فرائض بھی رائے گا جائیں گے اور نوافل بھی رائے گا جائیں گے۔ وہ کون شخص ہے؟ ان میں پہلا شخص ہے عاقٌ، جو والدین کا نافرمان ہے۔ دوسرا شخص منان ہے، جو احسان کر کے جتلاتا ہے احسان۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پانچواں وہ عمل جو جس سے ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، یا پانچواں وہ شخص جس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قیامت دن قبول نہیں فرمائے گا، وہ کاہن اور نجومی کے پاس جانے والا شخص ہے۔ لیکن کاہن اور نجومی ہے کون شخص؟ یہ وہ شخص ہے جو مستقبل کے بارے میں آپ کو خبر ہے، بسا اوقات ہاتھ کے جو یہ نشانات ہیں ان کو دیکھ کر کے، بسا اوقات تاروں کا اندازہ لگا کر کے جو آپ کو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے ہماری کوئی چیز غائب ہو گئی، بڑی قیمتی چیز تھی، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ بتا دے کہ ہماری چیز کس نے چرائی ہے۔ یہی وہ لوگ کاہن اور نجومی ہیں۔ انہی لوگوں کے پاس جانے والے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، صرف مجرد سوال کر رہا ہے آزمانے کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر اس کی بات درست ہوئی تو مان لیں گے، نہیں تو اس کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر مجرد آزمانے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ 40 دن میں ساتھیو، ایک دن میں صرف فرائض کو لے لیں، اگر اس نے 5 نماز پڑھی ہے تو 40 دن میں اس کی کتنی نمازیں ہو جائیں، ذرا اندازہ لگا لیں۔ گویا صرف مجرد یہ کہ ایسے شخص کے پاس گیا اور صرف یہ سوال کر لیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس کی 40 یعنی 200 نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص ان پر عقیدہ رکھتے ہوئے جاتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں آدمی ان کے پاس گیا تھا، وہ بتائے تھے اور اس کی چیز مل گئی تھی، فلاں آدمی ہے اس کا فلاں بھائی غائب ہو گیا تھا، اس کے پاس گئے تھے تو بھائی نے پتہ بتا دیا تھا کہ ہاں وہ وہاں پر ہے، فلاں آدمی ہے اس کی بیوی کے اندر اور اس کے درمیان تال میل نہیں تھی، گھر میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی، فلاں کے پاس گئے اور اس نے وہ منتر بتا دیا تھا جس سے دونوں میں اتفاق ہو گیا، لہذا ہم بھی چلتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز جو غائب ہوئی ہے، ہماری تجارت ہے اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لہذا ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ اور اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر عقیدت رکھتے ہوئے جا رہا ہے تو اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور دین اور قرآن نازل کیا، گویا اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اور جو آدمی کفر کرے گا اس کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہے۔ چھٹی چیز ساتھیوں، جو ہمارے اعمال کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا نوجوان طبقہ اور وہ طبقہ جس کی دینی تعلیم تو کم البتہ دنیاوی تعلیم اس نے خوب حاصل کیا ہوا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، فلاسفی ہے، وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے، اسے اس پر متنبہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں، اس ایمان کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کلمے سے اور اس کلمے یہ کلمہ جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے اس سے ہم محبت بھی کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کی مسجد سے محبت کریں، اللہ کی کتاب سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کے دین پر جو عمل کر رہا ہے اس سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو باتیں ہیں اس سے ہم محبت کریں، ہماری محبت نماز سے ہو، ہماری محبت روزے سے ہو، ہماری محبت داہی سے ہو، ہماری محبت عورت کے پردے سے ہو، ہماری محبت تخنے سے ہو، پیجامہ جو لوگ رکھتے ہیں تہبند رکھتے ہیں ان کے اس عمل سے اور ان سے محبت ہو، اگر ان تمام چیزوں سے محبت نہیں پائی گئی تو ہمارا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، اسی لیے علماء کہتے ہیں بندوں کے نام اعمال کو جو چیزیں برباد کر دینے والی ہیں وہ دینی احکام کو ناپسند کرنا ہے، اگر کوئی شخص کسی دینی کام پر عمل بھی کرتا ہے لیکن اسے پسند نہیں کرتا پھر بھی اس کا یہ عمل مقبول نہیں اور اس کے سارے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں رد کر دی جائیں گی، یہ بات ساتھیوں میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی دو آیتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فأحبط أعمالهم، یہ کافروں کے اوپر ہلاکت اور بربادی کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نادل فرمائی ہیں، اللہ نے جو احکام نادل فرمائے ہیں اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، اس لیے کہ ان لوگوں نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان کاموں کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام نیکیوں کو رائے گا اور برباد کر دیا، لہذا ساتھیوں پردے سے ہو، ہماری محبت تخنے سے، پیجامہ جو لوگ رکھتے ہیں تہبند رکھتے ہیں ان کے اس عمل سے اور ان سے محبت ہو، اگر ان تمام چیزوں سے محبت نہیں پائی گئی تو ہمارا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، اسی لیے علماء کہتے ہیں بندوں کے نام اعمال کو جو چیزیں برباد کر دینے والی ہیں وہ دینی احکام کو ناپسند کرنا ہے، اگر کوئی شخص کسی دینی کام پر عمل بھی کرتا ہے لیکن اسے پسند نہیں کرتا پھر بھی اس کا یہ عمل مقبول نہیں اور اس کے سارے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں رد کر دی جائیں گی، یہ بات ساتھیوں میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی دو آیتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ کافروں کے اوپر ہلاکت اور بربادی کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نادل فرمائی ہیں، اللہ نے جو احکام نادل فرمائے ہیں اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ ان لوگوں نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ان کاموں کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام نیکیوں کو رائے گا اور برباد کر دیا، لہذا ساتھیوں داڑھی کو ناپسند کرنا، داڑھی نہ رکھنا اور بات ہے یہ گناہ ہے، لیکن داڑھی کو ناپسند کرے اگرچہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کے سارے کے سامان رائے گا اور عمل رائے گا اور برباد ہے، عورت کے پردے کو ناپسند نہ کرے اگرچہ ہماری بہن پردہ نہ کرے، اگر ہماری بہن پردہ کرتی بھی ہے اور وہ بہن اس عورت کے اس عمل کو ناپسند کرتی ہے جو عورت پردہ کر رہی ہے تو اس کے کے سارے کے سارے اعمال رائگاں ہیں، ہم ٹخنے سے اوپر پیجامہ تہبند اور اپنا پینٹ رکھنے کو ناپسند نہ کریں، اگر جو ہم سے یہ نہیں ہوتا ہم کہیں ہماری یہ کمزوری ہے۔ اچھی چیز تو ہے کہ ہر مومن کا کپڑا اس کے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ہماری دیمان کی کمزوری ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسے ناپسند کرتا ہے اور زبردستی کوئی آدمی اس سے کروا بھی رہا ہے، پھر بھی اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ نویں ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اعمال کی بربادی بتایا ہے، اختصار کے ساتھ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو پاک لے کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا ہے۔ آپ کا جو ادب ہونا چاہیے، آپ کی حدیث کا جو ادب ہونا چاہیے، آپ کی باتوں کا جو ادب ہونا چاہیے، آپ کی مسجد کا جو ادب ہونا چاہیے، ان چیزوں کو کا پاس لحاظ نہ رکھا جائے، یہ بھی انسان کے اعمال کے مکمل طور پر تباہ اور برباد ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں، تفصیل میں نہ جا کر کے قرآن مجید سورہ الحجرات کی اس آیت کے اوپر آپ نظر کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا باللہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور آپس میں ایک دوسرے سے جب ویسے بلند آواز میں باتیں کرتے ہو، نبی سے بلند آواز میں بات نہ کرنا، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو۔ ساتھ اس پر سب سے واضح دلیل عصر نبی کا وہ واقعہ ہے، ابن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کاد الخیران ان یہلک، اس امت کے سب سے بہتر دو آدمی کون ہے سب سے بہتر؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور پھر ہمارا اور آپ کا کس کھیت کی گھاس میں شمار ہوگا؟ یہ ابو بکر و عمر کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا ساتھیو عبرت حاصل کریں، کیا کہا ابن ابی ملائکہ نے، کاد الخیران ان یہلک، قریب تھا کہ اس امت کے دونوں سب سے افضل لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ وہ کیسے، وہ کب، آخر کیا غلطی ہوئی، آخر کیا کوتاہی ہوئی، کیا انہوں نے کفر کیا، کیا انہوں نے شرک کیا، کیا رسول کی باتوں کو رد کر دیا، نبی کو قتل کیا، قرآن کی بے حرمتی کی، آخر ان کی غلطی کیا تھی؟ غلطی ساتھیوں وہ تھی جن میں آج ہمارا مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ملوث ہے، بہت بڑا طبقہ ملوث ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں رہتی ہے بات کرنے میں، آواز بلند کرنے میں، کہ مسجد میں موجود ہے کہ مسجد سے باہر ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ میرے سامنے رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی عام انسان کی بات کی جا رہی ہے، میں وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں، پیارے نبی کے فرمودات پڑھ رہا ہوں یا کوئی نابی پڑھ رہا ہوں، ہماری زندگی میں اور ہمارے تعامل میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ نابی پڑھنے میں ہمیں زیادہ لذت ملتی ہے اور فرمانے نبی پڑھنے سے ہمیں اکتاہٹ ہوا کرتی ہے۔ تو غور کریں، ایسے لوگ، قاد الخیران ان یہلک، اس امت کے دونوں سب سے افضل لوگوں کے بارے میں قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک وفد آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب وفد کے ساتھ بات مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس وفد پر کسی آدمی کو امیر مقرر کر دیا جائے، کسی آدمی کو ان کا رئیس اور صدر مقرر کر دیا جائے، تاکہ معاملات درست اور نظام کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اس پر حضرت ابو بکر نے کہا فلا کو ان کا امیر مقرر کرنا چاہیے. ابو عمر نے کہا, حضرت عمر نے کہا نہیں, فلا کو ان کے ان پر امیر مقرر کرنا چاہیے. اس پر حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا, کہا تم ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے ہو, کبھی میری تائید نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. اور دونوں کی باتیں آپس میں ایک دوسرے پر بلند ہونے لگی. اللہ تعالیٰ کو ساتھیوں اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ نبی کے سامنے لوگ بلند آواز سے بات کریں, اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. ساتھیو جب نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کا یہ گناہ ہے اور اس کی یہ سزا ہے کہ سارے کے سارے اعمال رائے گاہ برباد ہو جائیں گے, تو نبی کی بات پر اپنی بات رکھنے کا کیا گناہ ہوگا؟ فیصلہ کر لیں آپ لوگ, نبی کی آواز پر نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کا یہ گناہ ہے اور اس کی یہ سزا ہے, تو نبی کی بات پر اپنی بات, اپنے امام کی بات اور اپنے ساتھی اور مولوی کی بات کو مقدم کرنے کا کیا گناہ ہوگا؟ آپ لوگ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے بعد ہمارے اور آپ کے اعمال کو جو چیزیں رائے گاہ اور برباد کر دیتی ہیں, میں توجہ چاہوں گا کہ مسلمان غور سے سنیں, مسلمان بھائیوں کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہے. دو مسلمانوں کا, دو سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں, ان کا آپس میں جھگڑا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ساتھیوں اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہفتے میں دو دن جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, ہفتے میں دو دن جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ پیر کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے. اسی لیے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے کی وصیت اور اس کی فضیلت وارد ہے. کس دن ساتھیو؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر ان دو دنوں کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے, تو دو دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام مسلمان اور مومنوں کو بخش دیا جاتا ہے. اے اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے, اپنے فضل سے ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو انہی لوگوں میں بنا جن کو تمام گناہوں کو تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن بخش دیتا ہے اور انہیں جنت میں داخل ہونے کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو, ہماری لگزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمیں جنت میں داخل کر. تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. دو قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش اس دن بھی نہیں ہوتی. ساتھیوں اللہ نہ کرے اپنے دل کو ٹٹولیں, اپنے ماضی پر غور کریں. ذرا ایک ہفتہ پہلے, ایک مہینہ پہلے, ایک سال پہلے کی ذرا ریل کو واپس لے آئیں اور دہرا کر کے اس میں اپنے اسلام کی آئینک لگا کر کے دیکھیں کہ کہیں ہم تو ان دونوں میں شمار نہیں ہیں, ہمارا شمار تو ان دونوں میں نہیں ہے. وہ دونوں کون سے ہیں؟ ایک تو مشرک ہے, شرک کرنے والا ہے, جو آپ کہیں گے الحمدللہ ہم تو یہ نہیں کرتے, اس لیے کہ صورت حال آج مشرک بھی اپنے کو مشرک نہیں مانتا ہے. اور دوسرا کون شخص ہے؟ جو اپنے دل میں اپنے بھائی کا کینہ رکھے ہوئے ہے, اپنے بھائی سے اختلاف کیے ہوئے ہے, اپنے بھائی سے لڑائی کیے ہوئے ہے, معمولی سی بات پر, تھوڑے لین دین پر اختلاف ہوا اور اس کے ساتھ ملنا جلنا سارا کچھ چھوڑ دیا, اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا, اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ بندوں کے نامے اعمال قبول نہیں ہوتے, رد کر دیے جاتے ہیں, ان میں ایک چیز کیا ہے؟ مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف کرنا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, سنن ماجہ و صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نماز ان کے کان سے اوپر نہیں اٹھائی جاتی یا جن کی نماز رد کر دی جاتی ہے. وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ امام جو کسی کی امامت کر رہا ہے لیکن لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے, اس میں بلا وجہ نہیں، اگر بلا وجہ ہے تو نہیں ہوگا، اس میں کوئی ایسا گناہ پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی کوتاہی پائی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی پائی جا رہی ہے شریعت کی نظر میں غلط ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا. اور دوسرا وہ شخص ہے، وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے اپنا بستر الگ کر لیتی ہے اور اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہے. اور تیسرے وہ دو بھائی ہیں جو آپس میں لڑائی کیے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام ان اعمال سے محفوظ رکھے، جو ہمارے نامۂ اعمال کے اندر جو نیکیاں موجود ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اندر وہ احساس پیدا کرے کہ ہم ان تمام اعمال کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاشیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب واتوب اليك. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم وأنصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.